قاری عبداللہ صاحب حضرت کا کلام سنیں گے.
یہ اشعار شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی کے ہیں, جس کا عنوان ہے اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھی. ہے زبان خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں, ہے زبان خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں, اللہ اللہ عشق کی ہے بے زبانی دیکھیے, اللہ اللہ عشق کی بے زبانی دیکھیے. ہے زبان خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رہا, اللہ اللہ عشق کی بے زبانی دیکھیے.
یہ شعر والا نے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا فقیر محمد صاحب کی شان میں فرمایا تھا. مولانا کے اوپر گریہ تاری رہتا تھا. حضرت اپنے شیخ حضرت مولانا حکیم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بھی ان کے اوپر گریہ تاری ہوتا تھا, اسی طرح زور سے رونے لگتے تھے. تو ویسے تو حضرت والا کے یہاں بڑے آداب تھے, کوئی ورند آباد سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا, مگر یہ شیخ کامل کی وہ ہے کہ ان کو حضرت والا کچھ نہیں کہتے تھے, بالکل اجازت تھی, جس وقت چاہے ان پہ گریہ تاری ہو جاتا تھا اور پورے کانپنے لگتے تھے تو اور آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے. تو اس وقت یہ حضرت والا نے شعر انہیں کے لیے فرمایا تھا, لیکن آخر میں ہم سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ دراصل حضرت ہی کا حال تھا کہ وہ آنکھوں سے ہر وقت ہنس بھی رہے تو ابھی آنسو بہ رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں. ابھی اس بیماری کے زمانے میں تو اور زیادہ ظاہر ہو گیا تھا کہ ہر وقت یہ آنسو بہتے تھے. اصل نے جو شعر کہا تھا, اس کو خندہ جبین خندہ دل خندہ لب, وہ خندہ جبین یعنی جس دن کی جبین بہت ہستی رہتی تھی, پیشانی مبارک پہ بھی تو ہی بل نہیں آتا تھا, وہ خندہ جبین خندہ دل اور خوش دل اور خندہ لب کے ہونٹوں پہ ہنسی, مگر رخ پہ اشکوں کی برسات ہے. وہ خندہ جبین خندہ دل خندہ لب مگر رخ پہ اشکوں کی برسات ہے. بس یہ حال تھا. تو مکہ معظمہ میں بھی, مدینہ منورہ میں بھی مولانا فقیر محمد صاحب کا یہی حال تھا. اور وہاں کے لوگ تو وہابی ہیں, ان چیزوں کو مانتے نہیں. تو ایک دفعہ آ کے انہوں نے مولانا کو تنبیہ کی کہ آپ آئیے, آپ کے کیوں چیز چیخے روتے ہیں. اور پھر انہوں نے بتایا تو پھر مولانا وہاں بڑی مشکل سے ضبط کرتے تھے, مگر ایسے اس میں ایسی حالت میں اگر وہ نہ ہو تو آدمی مر بھی سکتا ہے, جو ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے. تو یہ ان لوگوں کی چیزوں کو وہ جانتے نہیں تھے. اور ایک تھے حضرت کے خلیفہ, ان کا نام حضرت نے بکا رکھا تھا, بہت زیادہ رونے والا. اور ایک دوسرے تھے, ان کا نام زحاک رکھا تھا, سکھر میں تشریف لایا تھا ہجرت کے بعد, نام تو مل رہا ہوں. ضحاک تھا وہ ہر وقت ہنستے رہتے تھے. ایک طرف سے رونے کی آواز آ رہی ہے اور ایک طرف سے یہ بغیر کسی وجہ کی ایک دم سے آواز آ رہی تھی. حضرت کی تھانوی کی مجلس میں حضرت والا کچھ نہیں فرماتے. ضحاک اور بکا دونوں تھے اور دو صاحب ایسے تھے کہ بہت موٹے موٹے تھے. دونوں خلیفہ تھے, ایک دوسرے سے مناسبت نہیں تھی تو ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بند کر دیا تھا. تو کیونکہ مناسبت بالکل نہیں تھی, اب شیخ ہوتا ہے اس خیال سمجھتا ہے کہ اس کو مناسبت نہیں, زبردستی بات کرائے. تو کسی نے شکایت کی کہ حضرت یہ خلیفہ ہیں آپ کے اور دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے, اگرچہ کوئی اناد بھی نہیں رکھتے, کوئی دشمنی نہیں ہے کچھ نہیں, لیکن بات چیت نہیں آپس میں کر سکتے. تو یہ اختلاف تو اچھا نہیں ہے خلفاء میں. تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بعض اختلاف بعض اتحاد سے افضل ہوتا ہے, اس لیے کہ ان دونوں کی آپس میں مناسبت نہیں ہے. جب بات کریں گے ملے جلیں گے تو ایک دوسرے سے اور تکلیف ہوگی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ بات چیت نہ کریں. کوئی دل میں کوئی کسی کے خلاف رکھتے نہیں ہیں, پاک صاف دل ہیں دونوں کے. تو ایک دفعہ وہ دونوں بہت موٹے موٹے تھے تو وہ ہاتھی پہ بیٹھے تھے, ایک طرف وہ خلیفہ ہے دوسرے خلیفہ. تو ہاتھی جو تھا وہ پھسل گیا بیٹھ گیا, خواجہ صاحب دیکھ رہے تھے. تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک ہاتھی پر ہے دو ہاتھی سوار, کیوں نہ جائے بیٹھ ہاتھی بار بار. وہ چلتا تھا کہ بیٹھ جاتا. تو وہ ضحاک اور وہ بکا, تو حضرت والا کا بھی ہر وقت آنکھوں سے آنسو جاری رہنا, آنسو بہ رہے ہیں, مزاح بھی فرما رہے ہیں تب بھی آنسو پوچھتے رہتے تھے. تو اللہ کی محبت جب دل میں آتی ہے تو پھر بس عجیب عجیب رنگ آتی ہے, کسی پہ کوئی رنگ, کسی پہ کوئی رنگ, کسی کو کوئی ہنس رہا ہے, کوئی رو رہا ہے. بگوش گل چسخن گفتئی کے نالا کی خندہ نست, بگوش گل چسخن گفتئی کے خندہ نست, بہند علیف فرمودئی کے نالا نست. پھول کے کان میں آپ نے کیا کہہ دیا کہ وہ ہر وقت ہنس رہا ہے, اور بلبل کے کان میں کیا کہہ دیا کہ ہر وقت اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, رو رہا ہے. تاریخ کے رنگ, یہ تو جانوروں کی مثال دی, مقصد انسانوں سے ہے کہ کسی کے ولی اللہ کا کوئی رنگ ہے, کسی ولی اللہ کا کوئی رنگ ہے, ورنہ جانور سے کوئی ان کا رونا اور ہنسنا کوئی معنی نہیں رکھتا. تو حضرت سے مدینہ منورہ میں حضرت تشریف لے گئے تھے تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت یہ بلبل روتی رہتی ہے اور پھول ہر وقت ہنستا رہتا ہے, تو بلبل روتی رہتی ہے تو اس کا کون افضل ہے؟ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں کہ دونوں نباتات اور جانور ہیں, کوئی افضل کسی سے نہیں, یہ تو انسانوں میں افضل ہے, افضل اور غیر افضل. سب باتیں حضرت والا کی یاد آتی ہیں. پڑھو
ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں, اللہ اللہ عشق کی بے زبانی دیکھیے, حشر سے پہلے نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا, حشر سے پہلے نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا, رب ارنی پر
حلالی لن ترانی دیکھیے رب ارنی پر جلالی لن ترانی دیکھیے
نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا حشر سے پہلے یہاں تو آنکھیں بنائی جا رہی ہیں حضرت کے شیخ حضرت پھول پوری فرماتے تھے کہ یہاں آنکھیں بنائی جا رہی ہیں جب آنکھیں بنائی جاتی ہیں آنکھوں کو پٹی باندھ دی جاتی اس وقت نظر نہیں آتا پھر یہاں کا ان کا تر گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور جب آخرت میں جنت میں وہ پٹی ہٹا دی جائے گی تو وہ ان کا سے دیکھو گے یقیناً دیکھ رہے ہو تو یہاں تو پٹی بندی ہوئی ہے اور وہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا کہ یہاں کوئی دیکھ نہیں سکتا کوئی کسی کے وہم گمان میں بھی اللہ کی بس بزرگ نے فرمایا کہ اللہ کو ہم کیسے کیا پہچان اگر ہم اس کو پہچاننے کی کوشش کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نگر تم اس کو اس کا اعتماد عقل احاطہ نہیں کر سکتی اس لیے بس اس کو اس کی صفات سے پہچان ایک بزرگ نے اسی کے لیے فرمایا کہ ہم تو کچھ نہیں جانتے اتنا جانتے ہیں کہ سوائے اس کے ہر راہ بے راہ ہے سوائے اس کے ہر راہ بے راہ ہے محمد کا اللہ اللہ ہے اس کے علاوہ ہم تو کچھ نہیں جانتے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جس کو اللہ فرمایا بس وہی ہمارا اللہ ہے ہم اس کی ذات پہ غور ہی نہیں کرتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی تو فرمایا تھا کہ اللہ مجھے ایک جھلک دکھا دیجئے تو اس پہ یہ محبوبیت شان محبوبیت ہے یہ لن ترانی جو فرمایا کہ ہرگز نہیں دیکھ سکتے اسی سے مشہور ہوا ہے کہ ہم نے بڑی لن ترانیاں سنی ہیں یہ اردو میں محاورہ ہو گیا تو اس میں بظاہر تو لن ترانی کے ہرگز تم نہیں دیکھ سکتے لیکن اس میں شان محبوبیت ہے اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی شان محبوب یہی کہتا ہے کہ تم مجھے کیا دیکھو گے ابھی تو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے تو مگر خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ دل بیتاب کی ضد ہے یہی ابھی ہوتی یہی ہوتی اور دل تو یہی چاہتا ہے لیکن آخرت میں ہوگا اس پر اللہ تعالیٰ جہاں دیکھنے کی درخواست کی تو لن ترانی اس کا جواب ملا اللہ تعالیٰ کے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان محبوبیت کی دلیل ہے محبوبانہ جواب ہے کھول دو پھر تھوڑا سا آگے آگے آ جائیے بھائی جگہ ورنہ ایک طریقہ اور بھی ہے کہ سب کھڑے ہو جائیں مل مل کے پھر بیٹھ جائیں تو اس جگہ بہت سو جاتی ہے اس کی شرح تو پہلے بھی ہو چکی ہے اب آپ پڑھیے بس اسی سے لطف لیں گے حضرت کے کلام
رب ارنی پر جلال لن ترانی دیکھیے لب خموش محبت کی نگاہ پاک سے لب خموش محبت کی نگاہ پاک سے ایک نظر میں مردہ دل کی زندگانی دیکھیے ایک نظر میں مردہ دل کی زندگانی دیکھیے عاشقانِ زید رو کی چشم میں صبح دم
عاشقان زرد روکی چشم من میں صبح دم ان کے جلووں کی رنگ ارغوانی دیکھیے ان کے جلووں کی رنگ ارغوانی
یہ رنگے ارغوانی دے
ان کے جلووں کا یہ رنگے ارغوانی دیکھیے جلوہ گائے ہیں پہ دل کی جلوہ گائے ہیں پہ دل عارف کی آہے گرم میں جلوہ گائے حق دل کی آہِ گرم جلوہ گائے حق دل عارف کی آہِ گرم میں جلوہ گائے حق دل عارف کی آہِ گرم میں جلوہ گائے حق دل عارف کی آہِ گرم میں بارگاہِ کبریا کی ترجمانی دیکھیے بارگاہِ کبریا کی ترجمانی دیکھیے یوں تو عاشق بے زباں معلوم ہوتا ہے مگر یوں تو عاشق بے زباں معلوم ہوتا ہے مگر عشق کی تفسیر میں جادو بیانی دیکھیے عشق کی تفسیر میں جادو بیانی دیکھیے عاشقوں کا منبر دل پر بیانی درد دل عاشقوں کا منبر دل پر بیانے درد دل واز میں آمیزش درد نہانی دیکھیے واز میں آمیزش درد نہانی دیکھیے
حضرت والا رحمۃ اللہ کا مقطع ہے
داستان زخم دل اختر چھپاتا تھا مگر داستان زخم دل اختر چھپاتا تھا مگر روز محشر داغ دل کی گلفشانی دیکھیے روز محشر داغ دل کی گلفشانی دیکھیے
ہمارا بھی سنا دو پردائے عزت کی پردائے بوں کا میرے نسبت حضرت والا نے مجھ سے فرمایا میں مجھ سے لکھواتی تھی حضرت والا پہلے جب تک صحت تھی تو خود بھی لکھتے تھے اس وقت بھی مجھ سے لکھوا کے دے دیتے تھے فوٹو کاپی کرا کر کے دستخط فرما دیتے تھے پھر جب فالج کا اثر ہو گیا تو پھر وہ مجھ سے ہی لکھواتے تھے تو میں لکھ لکھ کے کئی سال سے مستقل دے رہا تھا تو حضرت والا نے مجھ سے فرمایا کہ میں تو اس سے جو لکھوا کے دیتا ہوں دوسروں کو خلافت دیتا ہوں تو تمہیں تمہیں دکھواتا ہوں تو تجھے تکلیف تو نہیں ہوتی. میں کہا حضرت مجھے تو کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی اس لیے کہ میں تو اس کا اہل ہی نہیں ہوں. تو پھر ایک دن یہی بات فرمائی کہ میں کچھ عرصے کے بعد پھر فرمایا کہ میں تجھے خلافت دے دوں تو میں نے یہ عرض کر دیا حضرت میں اس کا اہل نہیں ہوں, مجھے تو آپ اپنے قدموں میں ہی پڑا رہیں گے. اس کے بعد اسی وقت یہ شعر ہوا تھا کہ کیا کروں گا میں بھلا تاثر کا بن کر اپنے قدموں ہی میں بس مجھ کو پڑا رہنے تھے. حضرت کو وہ بہت پسند آیا. پھر اس کے بعد کافی عرصے کے بعد حضرت نے مجھے خلافت دی اور لکھوا دیا لکھ کے اس میں, اور پھر اعلان بھی فرمایا اور بہت سے لوگوں نے مٹھائیاں بھی کھائیں اور وہی لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے خلافت دیجیے. اور مکہ مدینہ منورہ نے سب کے سامنے حضرت نے فرمایا کہ یہ اشعار پھر وہاں پھر یہ اشعار وہیں سب مکمل ہوئے تھے. پھر حضرت کو مختلف اوقات میں یہ یاد پڑتا ہے 6-7 دفعہ سنے, بار بار سنتے تھے اسی کو, بہت خوش ہو رہے ہوتے تھے ان اشعار کو سن کے. اور وہاں بھی باقاعدہ میں جب ایک کتاب چھپ رہی تھی تو میں نے خادم خاص ہی لکھتا ہوں اس میں, تو جب حضرت خلافت دی تو پھر میں نے وہی خادم خاص لکھا. حضرت دیکھ رہے تھے حضرت خادم خاص بھی لکھو, خادم خاص وہ خلیفہ مجاز بیت خود حضرت نے اپنے ہاتھ سے بڑھوایا. اور یہاں سے لے کے ساؤتھ افریقہ اور بنگلہ دیش سب میں یہ خبر عام ہے کہ حضرت نے مجھے خلافت دی ہوئی ہے, مگر یہاں پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی. خیر وہ پردہ تو پڑتا نہیں, ذرا ایبرو میں پردہ پڑا دے رہے دے کوئی ہے.
یہ اشعار میرے پیارے شیخ حضرت والا حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کے ہیں, جس کا عنوان ہے مقصد سلوک. پردہ گو کا میرے مجھ پہ پڑا رہنے دے, پردہ گو کا میرے مجھ پہ پڑا رہنے دے, خود مجھے میری نگاہوں سے گرا رہنے دے, خود مجھے میری نگاہوں سے گرا رہنے دے, تیری آغوش محبت ہے میری جائے پناہ, تیری آغوش محبت ہے میری جائے پناہ, خار کو پھول کے دامن چھپا رہنے دے, خار کو پھول کے دامن چھپا رہنے دے, کیا کروں گا میں بھلا تاج سروں کا بن کر, کیا کروں گا میں بلا تاج سروں کا بن کر, اپنے قدموں ہی میں بس مجھ کو پڑا رہنے دے, اپنے قدموں ہی میں بس مجھ کو پڑا رہنے دے, تا ابد رہنے دے گمنام
مجھے تا ابد رہنے دے گمنام میرے آقا مجھے مگر ایک لمحہ کو خود سے نہ جدا رہنے دے مگر ایک لمحے کو خود سے نہ جدا رہنے دے نرمائی دے کبھی اپنی محبت سے مجھے نرمائی دے کبھی اپنی محبت سے مجھے اپنی زنجیر غلامی میں بندھا رہنے دے اپنی زنجیر غلامی میں بندھا رہنے دے نہیں منظور بابا تجھ سے الگ ہو کے مجھے نہیں منظور بابا تجھ سے الگ ہو کے مجھے اپنی ہی ذات میں بس مجھ کو فنا رہنے دے اپنی ہی ذات میں بس مجھ کو فنا رہنے دے کھل گئے مانا جو اس کے تو ہنسے گی دنیا کھل گئے مانا جو اس کے تو ہنسے گی دنیا آہ اس حرف غلط کو تو مٹا رہنے دے آہ اس حرف غلط کو تو
اس حرف غلط کو
آہ اس حرف غلط کو تو مٹا رہنے دے کہاں پیدا ہوا کب مر گیا کب زندہ رہا کہاں پیدا ہوا کب مر گیا کب زندہ رہا مجھ کو بے نام نشابار خدا رہنے دے مجھ کو بے نام نشابار خدا رہنے دے میرے عیبوں کو نہ مخلوق پہ کر فاش خدا میرے عیبوں کو نہ مخلوق پہ کر فاش خدا دامن عفو میں بس مجھ کو چھپا رہنے دے دامن عفو میں بس مجھ کو چھپا رہنے دے اپنی رحمت سے کبھی دور نہ فرما یا رب اپنی رحمت سے کبھی دور نہ فرما یا رب در مرشد صدا عشرت پہ کھلا رہنے دے در مرشد صدا عشرت پہ کھلا رہنے دے اپنی رحمت سے کبھی دور نہ فرما یا رب اپنی رحمت سے کبھی دور نہ فرما یا رب در مرشد صدا عشرت پہ کھلا رہنے دے در مرشد صدا عشرت پہ کھلا رہنے دے
والا کا واز 1991 کا ہے، انشاءاللہ قریب شائع ہو جائے گا. اس کا نام ہے شادی بیاہ اور دیگر رسومات کی اصلاح. اس کے آخری حصہ پہلا تو سنا دیا، یہ اب آخری حصہ سنا رہا ہوں. چین و سکون اللہ تعالی کی رضا میں ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے بغیر کہیں چین و سکون نہیں مل سکتا. مجھ کو اس اسلام آباد میں فرانس کا ایک عیسائی طالب علم ملا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہاں پڑھ رہے ہو؟ اس نے بتایا میں راولپنڈی میں پڑھ رہا ہوں. تو میں نے کہا اسلام کیسے لائے؟ اس نے بتایا کہ ہم مالدار لوگ ہیں، ہم سب کے پاس یعنی ماں بہن سب کے پاس گاڑی بنگلہ سب کچھ ہے، لیکن ہم چین و سکون سے محروم ہیں. ہم کو نیند نہیں آتی، ہم نشہ کرتے تھے پھر بھی ہم کو نیند نہیں آتی تھی. ایک تبلیغی جماعت آئی اور سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر اپنا اجتماع کیا، پھر فٹ پاتھ ہی پر بغیر بستر بچھائے معمولی سی چادر پر سو گئے. حالانکہ وہاں چھوٹی چھوٹی کنکریاں بھی تھیں، لیکن وہ ایسا سوئے کہ ان کے سونے کی رسید بھی محسوس ہو گئی. معلوم ہے سونے کی رسید کیا ہے؟ خراٹے. تو اسی وقت ہم نے ان تبلیغ بھائیوں سے پوچھا کہ آپ کو نیند کیسے آ گئی؟ آپ نشے کی کون سی گولیاں کھاتے ہیں؟ کون سی ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں؟ نشہ آور کیا چیز کھاتی ہیں جس سے آپ کو نیند آ جاتی ہے؟ تو ان حضرات نے مجھ کو بتایا کہ ہم کوئی نشہ آور گولیاں نہیں کھاتے، لیکن ہم اللہ تعالی کو راضی رکھتے ہیں اور ان کا نام لیتے ہوئے سو جاتے ہیں. حضرت والا کا شعر ہے کہ آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، ان کے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا. اللہ تعالی کا نام لیا اور نیند فوراً آ گئی. بعض لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو فوراً نیند آ جاتی ہے، اور جو سنیما میں ناچ گانے دیکھ رہے ہیں ان کو نیند نہیں آتی؟ تو بزرگوں نے اس کا جواب دیا کہ سنیما اور ناچ دیکھتے وقت نیند کیسے آئے گی؟ وہاں شیطان سونے نہیں دیتا اور یہاں رحمان سلا دیتا ہے. ماں کی گود میں بچہ کیسے آرام سے سوتا ہے، اور دشمن جو بچے کو اذیت پہنچانے کے لیے تھوڑی تھوڑی دیر بعد چٹکی لیتا ہو تو ایسا بچہ سو سکتا ہے؟ تو نفس دشمن اور شیطان کی گود میں اور شیطانی ماحول میں رہنے والے کو کہاں سے نیند آ سکتی ہے؟ وہ تو روح کے عذاب میں مبتلا ہے، آگ کے انگاروں میں اذیت کی حالت میں کیسے نیند آ سکتی ہے؟ لہذا جب تک کوئی نیند کے خالق کو راضی نہیں کرے اس وقت تک اس کو اچھی نیند نہیں ملے گی. جو خوشی کے پیدا کرنے والے کو خوش نہیں کرے گا وہ خوشی کو خواب میں بھی نہیں پائے گا. بس اسی اس فرانسیسی طالب علم نے کہا کہ میرے اسلام لانے کی وجہ یہی ہے کہ ساری دنیا ایک کفر پر سکون ساری دنیا ایک کفر پر سکون نیند سے محروم ہے. جب تک گولیاں اور نشہ آور چیزیں نہ کھائے، اور میں نے تبلیغی دوستوں کی نیند دیکھی کہ وہ تسبیح پڑھتے پڑھتے سو گئے، تو معلوم ہوا کہ واقعی اللہ تعالی کا نام اور اللہ والوں کی صحبت بہت بڑی نعمت ہے. پرتاپ گڑھ میرا ضلع ہے. ایک مرتبہ وہاں چاند اور تارے نکلے ہوئے تھے، تو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے جلووں کی رنگین بہاریں دیکھتے دیکھتے سو گئے ہم. بات اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے سکون ملتا ہے اور گناہوں کی خباست اور نحوست سے بے سکونی بے خوابی ملتی ہے, نیند اڑ جاتی ہے. کوئی شخص گناہ کی اسکیم بنا رہا ہو تو اسے نیند نہیں آتی جب تک توبہ نہ کر لے. کوئی شخص کسی کو بری نظر سے دیکھتے دیکھتے نہیں سو سکتا لیکن جب تسبیح اٹھائے تو نیند آ جاتی ہے. واہ اللہ کا کیا نام ہے, تسبیح پڑھتے ہی نیند آ جاتی ہے. یہاں تک کہ تسبیح پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی نیند آ جاتی ہے. بعض دوستوں نے کہا کہ جہاں اللہ ہوتا ہے جب ہم وہاں جاتے ہیں تو بہت جلدی نیند آ جاتی ہے کیونکہ فریزر میں گرم بوتل بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اللہ والوں کے قلب میں ایسی ٹھنڈک ہے جس سے وہ بھی ایک طرح کے فریزر ہیں. جو ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کی پریشانی کی گرمیاں ٹھنڈک سے بدل جاتی ہیں. اللہ والوں کا ذکر ہو رہا ہے, ایک غمناک خبر سناتا ہوں. آہ, حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ ہو گئے. آج دل روتا ہے, چند دن پہلے ہم ان کا نام لیتے تھے تو دامت برکاتہم کہتے تھے, لیکن 12 اکتوبر 1991 کا دن اور 13 اکتوبر کی شب کو 10:20 پر ان کا انتقال ہوا. لہذا آج ہم کو باد لینا خواستہ سدھا غموں کے ساتھ انہیں رحمت اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے, کیونکہ رحمت اللہ علیہ کہنے سے ہم کو ان کے انتقال اور موت کا تصور ہوتا ہے. کامل صاحب جو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب کے خادم خاص تھے, کامل صاحب نے وہاں سے مجھے ختم حضرت کے دنیا سے تشریف لے جانے پر عجیب و غریب شعر لکھا کہ جب حضرت دنیا سے تشریف لے گئے تو شیخ کے انتقال پر کتنا صدمہ ہوتا ہے. بعضوں کو اپنے باپ کے انتقال سے اتنا صدمہ نہیں ہوتا جتنا شیخ کے انتقال سے ہوتا ہے. بہرحال انہوں نے مجھ کو شعر لکھا کہ میرے شیخ شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دل بجھ گیا, اور یہ شعر لکھا, بجھ گیا دل حیات باقی ہے, چھپ گیا چاند رات باقی ہے. بجھ گیا دل حیات باقی ہے, یعنی دل تو بجھ گیا, اب زندگی ایسی باقی ہے کہ چاند جب چھپ جاتا ہے تو رات صرف رات رہ جاتی ہے, اندھیری ساری دنیا اندھیری ہو گئی. چھپ گیا چاند رات باقی ہے, بجھ گیا دل حیات باقی ہے. حضرت فرماتے ہیں, مجھے تو ایسا محسوس ہوا کہ سارے عالم سے چاند چھپ گیا. ولی کا ایک خاص نور ہوتا ہے, وہ ہمارے بڑوں کے بھی بڑے تھے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شان تھی کہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر تشریف لے گئے. ان کے دروازے پر چارپائی بچھی تھی, حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب بھی موجود تھے. حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں تو بچپن سے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب کی خدمت میں جاتا تھا, میرے شیخ کو خبر بھی نہیں تھی کہ یہ کوئی اللہ والے ہیں یہاں. میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں, بچپن سے میں ان کو جانتا ہوں. تو حضرت نے کہا چلو ہم بھی چلیں گے. تو پھر حضرت ان کے ساتھ حضرت پھوک پوری اور مولانا براؤ صاحب کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے. حضرت پھوک پوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں سے تھے, اور 12 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت نصیب ہوئی تھی خواب میں. تو شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر تشریف لے گئے. ان کے دروازے پر چارپائی بچھی تھی, حضرت مولانا شاہ عبد الرحمٰن صاحب بھی موجود تھے. تو مولانا شاہ عبد الغنی صاحب نے زمین کی طرف دیکھا, پھر آسمان کی طرف دیکھا, اور فرمانے لگے کہ مجھے مولانا کا نور زمین سے آسمان تک محسوس ہو رہا ہے. تو حضرت والا نے فرمایا کہ مجھے اس سے اتنی خوشی ہوئی کہ میرے شیخ نے بھی اس کی تصدیق فرما دی جس کو میں ولی اللہ سمجھتے تھے وہ کامل ولی سمجھتے تھے. مولانا کے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر جنگل تھا, ان کا گھر چھوٹے سے گاؤں میں تھا جس کے پاس جنگل ہی جنگل تھا. اس جنگل میں انوارات ہی انوارات نظر آتے تھے. میں نے ضلع اعظم گڑھ موضع کوٹلہ میں مولانا شاہ محمد احمد صاحب سے سوال کیا کہ آپ کے گھر کے سامنے جو جنگل ہے اس میں اتنا نور کیوں محسوس ہوتا ہے کہ سارا جنگل انوارات سے بھرا ہوا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے جوانی میں اس جنگل میں روزانہ 70,000 مرتبہ اللہ اللہ کیا ہے. یہ آج سے سمجھو 100 برس پہلے کے بزرگ سے اب کوئی ان کی اس معاملے میں نقل نہ کرے کہ 70,000 دفعہ اللہ اللہ کرنے لگے. جتنا آپ کا شہر بتایا اتنا کریں. پہلے زمانے میں جو یہ دستوں کی دوا دی جاتی تھی, ایک چھٹاک دی جاتی تھی تب جا کے ان کے دست ٹوٹتے تھے. اب اگر تو وہ دوا ایک چھٹاک کھا لے تو دست وہی مر جائے گا. حضرت ایسے واقعہ ہوا بھی. حضرت کے ایک بہت ہی استاد سے حضرت کے مدرسے میں ان کو پتا چلا کہ دست لگ گیا, بہت نازک حالت ہو گئی. وہ میرے حضرت نے فرمایا کہ وہ حضرت والا کے بہت محبوب تھے, مچھلی پکڑ کے لا کے حضرت کو تل کے کھلاتے تھے. تو حضرت کو بہت محبت تھی ان سے. حضرت اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. پوچھا کہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ کہہ رہے ہیں حضرت کیا بتاؤں, بو علی سینا کے زمانے میں جو دوا تھی وہ میں نے اس میں کتاب سے نوٹ کی, ایک چھٹانک کا پتہ نہیں کون سی دوا تھی, وہ چرایا تھا یا کیا چیز, وہ میں نے گھول کے اس کو پی لیا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ دست رکی نہیں رہے, یہاں تک کہ وہ حضرت فرمایا کہ موت کے قریب ہو گئے تھے. پھر حضرت والا حضرت پورپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے فرمایا کہ یہی تو ہے کہ اس زمانے کی نقل مت کرو کتابوں سے دیکھ کے, تو جو اذکار پہلے زمانے کے ہیں وہ اس زمانے میں اس کو مشہور کر, وہ ان کے قوی لوگ تھے تو ان کی وہ اسی حساب سے ان کی خوراک تھی, ذکر اسی قربت سے کرتے تھے. اب اعصاب کمزور ہو گئے, صحتیں خراب ہو گئیں. 100 دفعہ کے ذکر میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا سر گرم ہو گیا, ہمیں گھبراہٹ ہونے لگی. حضرت ان کو 33 دفعہ بڑھا دیتے. یہ بھی حضرت کا اجتہاد تھا, کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب اپنے زمانے میں کے زمانے سے انہوں نے کتاب لکھی تھی جس میں اعمال تھے, معاملات یومیہ, تو اس زمانے کی تھی, وہ حضرت اس پہ عمل کرتے تھے. تو لیکن پھر ان کے مرید جب حضرت کا انتقال ہو گیا تو ان کے پھر ایک مرید حضرت کے پاس آئے اور کہنے حضرت بس میں کیا بتاؤں, میرا تو عجیب حال ہے اور وہ نہ نیند آتی ہے اور نہ مجھے چین ملتا ہے, حالانکہ میں اتنا ذکر کرتا ہوں. پھر کتنا کرتے ہو؟ تو ذکر کی تعداد تو الگ بتائی اور پھر وہ معمولات ہی. حضرت نے فرمایا کہ آپ کو اسی وجہ سے ہوئے کہ آپ تحمل سے زیادہ ذکر کر رہے ہیں. حضرت ڈاکٹر صاحب حضرت حامی کے زمانے کے بزرگ ہیں, انہوں نے اس زمانے میں کتاب لکھی, اس زمانے کے لوگوں کی تھی. لیکن اب جو ہے لوگ کمزور ہو گئے, لہذا اس پہ سب ملتوی کرا دیا. 10 دن کے بعد آیا اور کہا کہ حضرت والا ایسا سکون ملا کہ میں بتا نہیں سکتا, اور پہلے سے زیادہ اللہ کا قرب بڑھ گیا. تو اب کوئی اس کی نقل جتنا شیخ نے بتایا ہے وہ اتنا ذکر کروں. اور یہ حضرت والا کا اشتہار, حضرت پہلے 1,000 بتاتے تھے لا الہ الا اللہ اور 500 دفعہ اللہ اللہ, اس میں جو ہمارے سامنے اس سے پہلے تو اور بھی زیادہ بتاتے ہوں گے. پھر حضرت نے جب دیکھا تو پھر کم کرتے چلے گئے, یہاں تک کہ 100 پر آ گئے. اور 100 پہ بھی جن لوگوں کو فرمایا کہ کتاب میں بھی لکھا جب معاملات کی جس کو اس سے کوئی نقصان ہونے لگے, گھبراہٹ ہونے لگے, نیند اڑ جائے تو فوراً بغیر شیخ کی اطلاع کی اس کو ملتوی کر دو, بعد میں اطلاع کرو, لیکن بڑھا نہیں سکتے بغیر اطلاع کے. تو اسی سے. یہ بھی حضرت کا اجتہاد تھا تو غیر مجتہد. تو اب بھی جو لوگ ہیں وہ اس درجے میں انہیں تعجب ہوتا ہے کہ کیا مشکل کام کیا ہے, لیکن اب معلوم ہوتا ہے جو مجتہد ہوتا ہے اس کی شان دوسری ہوتی ہے. اب سب لوگ قبول کر رہے ہیں کہ واقعی ذکر جو ہے وہ اتنا ذکر جو ہے نافع نہیں رہا. پہلے آدمی بریانی کھا جاتے تھے, ہمارے خالو تھے تین پاؤ کھچڑی گھی, تین پاؤ گھی ڈال کے کھا جاتے تھے, تین پاؤ کھچڑی تین پاؤ گھی. اب اچھی صحت, اور اس وقت تو کوئی کھا کے دکھا دے ایک پاؤ بھی کھا لے گا تو دس لگ جائیں. اسی طرح اللہ کا نام, یہ اس سے پہلے کی باتیں ہیں, ستر ہزار دفعہ خواجہ صاحب بھی پتہ نہیں 25,000 دفعہ اللہ کا نام لیتے تو قوی تھے. اب تو ڈالڈا کی سب یہ سب ڈالڈا کی ستم کاریاں ہیں. حسینوں کا قد میڈیم دیکھتے علی گڑھ کے ایک شاعر کا شعر تھا, جوانی میں میں نے جوانی میں اس جنگل میں روزانہ 70,000 مرتبہ اللہ اللہ کیا ہے. حضرت فرماتے جب میں جنگل میں جاتا تھا معلوم نہیں تھا کہ یہاں ذکر فرماتے ہیں, حضرت مجھے وہاں ایسے انوارات نظر آتی تھی. ایسے ہی جب حضرت کا آخری سفر لاہور کا ہوا تو وہاں ابھی اہل اللہ ہیں, اس سفر میں عجیب حضرت پہ کیفیت تھی کہ وہ آخری سفر تھا, ہم لوگ سمجھ نہیں سکے. حضرت پہ آنکھیں سرخ بالکل, اور حضرت نے فرمایا کہ جب جہانگیر کے مقبرے پہ جا رہے تھے دوبارہ, حضرت نے فرمایا کہ مجھے کسی نے نہیں پہچانا, میری اولاد نے بھی نہیں پہچانا, جو میرے ساتھ 24 گھنٹے رہتے ہیں میری طرف تھا انہوں نے بھی مجھے نہیں پہچانا, اور میرے کسی احباب میں مجھے کسی نے مجھے نہیں پہچانا. بس اور حضرت کی آنکھیں سرخ ہو رہی, عجیب اس وقت دل رو رہا تھا اندر سے. بس پھر اس کے بعد جب اس میں داخل ہوئے فاتحہ وغیرہ پڑھی اور فرمایا کہ عجیب بات ہے, یہ بادشاہ کا مقبرہ ہے مگر یہاں مجھے انوار نظر آ رہے. عجیب بات ہے بادشاہ کا مقبرہ ہے, اور بادشاہ بھی وہ کیسا تھا شروع کی زندگی, تو یہاں مگر مجھے انوار نظر آ رہے ہیں. تو مجھے اس وقت وہ مفتی محمود حسن گنگوہی کا ایک رسالہ نظام نکلتا تھا, تو حضرت مفتی صاحب نے یہ واقعہ لکھا تھا. یہ پہلے تو اس نے حضرت خواجہ وہ جو سجدہ تعظیمی ہوتا تھا جہاں اس کو بادشاہ کو سجدہ کرتے, اکبر کے زمانے سے رسم چلی تھی, تو اس کے یہاں بھی سجدہ ہوتا تھا. تو اس میں وہ لوگوں نے شکایت کر دی کہ یہ مجدد صاحب جو ہیں یہ تو آپ کے اس کے انکار کر رہے ہیں, اور آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے اور شرک ہے. تو وہاں تو اس نے ان کو بلا لیا کہ ان کو بلاؤ مجدد صاحب. تو انہوں نے جو ان کے جو وزیر وغیرہ تھے انہوں نے ایسا دروازہ بنایا نیچا جب سر ایسے جھک کے داخل ہوں گے تو بس اب کہہ دیں گے سجدہ کر لیا مجدد صاحب نے بھی, مگر اللہ والوں کی بصیرت کو کون پہنچ سکتا ہے. حضرت جب وہاں پہنچے تو بجائے سر ڈالنے کے پاؤں ڈال دیے, پاؤں ڈال کے داخل ہوئے. بس بادشاہ ناراض ہو کے جیل میں ڈلوا دیا تھا, لیکن بعد میں تنبیہ ہوئی, پھر جا کے اس کو ان سے معافی مانگی, اور اتنا معتقد ہوا کہ ان کے پاس حاضری دیا کرتا تھا. اور ایک دفعہ آپ نے کچھ دال وغیرہ جو پکائی تھی وہ دی, تو کہتے ہیں حضرت میں اپنا باورچی آپ کے پاس بھیج دوں گا, اس کو بتا دیجیے وہ ترکیب سکھا دے گا کھا دے. حضرت ہنس کے خاموش ہو گئے. تو خیر باہر ایک دفعہ اس کے اوپر کیفیت تاری ہوئی, رونے لگا کہ حضرت میں نے بہت گناہ کیے ہیں, پتہ نہیں میرا کیا حشر ہوگا. تو حضرت صاحب نے فرمایا مجدد صاحب نے کہ اگر ہم جنت میں گئے تو بغیر تیرے داخل نہیں ہوں گے. بس تو حضرت صاحب نے فرمایا کی بس یہی وجہ ہے کہ اس کو اللہ والے کی دعا لگ گئی. اور جو فرمایا ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر اہل اللہ کی جو حدیث پاک ہے لو اقسم علی اللہ لا برہ, بہت پڑا گندا بال اور پڑا گندا حال ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کہ اگر وہ کسی دروازے پہ چلے جائیں تو دھتکار دیا جائے, ان کو دیکھنے میں معلوم ہوتے کچھ بھی نہیں. لیکن وہ ایسے ہیں کہ اگر وہ لو اقسم علی اللہ لا برہ, لیکن اللہ اگر وہ قسم کھا بیٹھیں تو اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے. تو حضرت نے لکھا ہے اس میں کہ یہ قسم جو ہے تاکیدن ہے, یہ قسم کھانا بھی ضروری نہیں, بس صرف یہ اگر وہ کسی بات کو فرما بھی دیں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دیتے ہیں. پھر حضرت والا نے اس میں بہت سے قصے صحابہ کے لکھے, پھر اس میں وہ ہے اس میں ایک قصہ یہ لکھا کہ ایک دو صحابی تھے, انہوں نے آپس میں کہنے لگے کہ باتیں کر رہے تھے کہ جب تمہارا انتقال ہو جائے تو میرے خواب میں آنا اور مجھے بتانا کہ تمہارا کیا حال ہے, اور اگر میرا انتقال ہو گیا تو میں تمہارے خواب میں آؤں گا. دونوں نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ اختیاری بات تھی کہ اللہ کے ہاتھ میں تھا, مگر کیونکہ مقبول بندے تھے اللہ کے منہ سے نکل گیا, ایسا ہی ہوا کہ جب ایک کا انتقال ہوا تو ان کے خواب میں آئے اور ان کو حال بتایا. تو اہل اللہ کے ہاں, تو پھر یہی بات بتا رہا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ وجہ یہی تھی اس کی جو یہ انوار نظر آ رہے ہیں کہ اللہ والے کی دعا لگ گئی ان کی, تو جیسا انہوں نے فرما دیا ویسا اللہ نے کر دیا. اچھا ہاں بھائی, شام محمد احمد صاحب نے فرمایا کہ میں نے جوانی میں جنگل میں روزانہ 70,000 مرتبہ اللہ اللہ کیا ہے, نعرہ مستانہ خوشمی آئدن تابت جانا چنی می بایدن. اور اللہ والوں کا اللہ اللہ کہنا ہماری آپ کی طرح نہیں ہوتا. حضرت مولانا محمد احمد صاحب رات کو 3 بجے اٹھ کر اللہ اللہ کرتے تھے, ایسی درد بھری آواز, پیاری اور سریلی آواز تھی. جب اپنے گھر میں اللہ اللہ کہتے تھے تو باہر تک آواز جاتی تھی اور دل تڑپ جاتے تھے. آہ, ہر ایک کی آواز بھی الگ الگ ہوتی ہے, اس لیے جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنا کلام خود سنائیں گے, تو اب آپ بتائیے کہ جب قاری عبد الباسط مصری اور قاری حذیفی جیسی آواز والوں نے تلاوت کی ہے تو ان کی آواز کی کشش سے یہودی اور عیسائی مسلمان ایمان لے آئے. انہوں نے کلام اللہ کو اس طرح پڑھا کہ ان کے حسن قراءت سے یہودی اور عیسائی کافر ایمان لے آئے. اس لیے ایک مفتی صاحب فرماتے تھے, کیونکہ ان کی داڑھی نہیں تھی, مفتی صاحب فرماتے تھے کہ ان کو برا مت کہو, ان کی تلاوت سے پتہ نہیں کتنے مسلمان ہو گئے, ایمان لیا ہے. تلاوت ایسی شاندار, اللہ پاک کسی کا کیا عمل, جس کی تلاوت سے کسی نے ایمان لے آیا ہو اس کی مغفرت کے لیے وہی کافی ہے. وہاں مجبوریاں بھی تھیں, اتنا ایمان کا اہل اللہ کی صحبت سے ملتا ہے وہ نصیب نہیں تھی, وہاں پابندی تھی داڑھی رکھنے پر. البتہ جہاں پابندی ہو اور ایسی صورت وہاں سے ہجرت واجب ہے. تو عیسائی کافر ایمان لے آئے, تو جو اللہ ایسی آواز کا خالق ہے کہ جسے سن کر کافروں کے دلوں پر زلزلہ طاری ہو جائے, خود اس کی اپنی آواز کا کیا عالم ہوگا. علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی جنت میں اپنا کلام خود پڑھ کر سنائیں گے تو اہل جنت کو جنت میں ایسا مزہ کبھی نہیں آیا ہوگا جیسا اللہ تعالی کی آواز میں آئے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا نام لینے سے کیوں نیند آ جاتی ہے. اس پر مجھے مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا شعر یاد آیا کہ گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے, گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے, دیا پیام کچھ ایسا سکوت صحرا نے. صحرا کی جنگل کی خاموشی میں کوئل کا درختوں میں بولنا اور سینوں میں اہل درد کے نشتر گھنگولنا، اہل اللہ سے پوچھو کہ ان کو اللہ کا نام لینے میں کیا مزہ آتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو، تمہیں ہگنے موتنے سے فرصت نہیں، شربت پی لیا، پیشاب کر لیا، رات کو کھانا کھا لیا، صبح پھر نیند آ گئی، بھی فرماتے ہیں خوئے میدا زین کہو جو باز کن، خوردنے ریحان و گل آغاز کن۔ ارے اپنے میدے کو چند دنوں کے لیے ذرا آرام پہنچا دو، زیادہ خوراک نہ کھاؤ، خوراک کی زیادہ فکر نہ کرو، ریحان و گل کی غذا کھاؤ، یہ پھولوں کے نام ہے، یعنی اللہ کے ذکر کی غذا کھاؤ۔ میں کیا عرض کروں، پھر ایسے علوم وارد ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے، اہل اللہ کو اللہ ایسے علوم عطا کرتے ہیں کہ خود ان کی روحیں مست ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھو، بزرگوں کے مستانہ کلام کو پڑھ کر کوئی مست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی روح خود مست نہ ہو۔ جو خود مست نہیں ہوگا وہ دوسروں کو کیا مست کرے گا۔ تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ شاہ عبد العزیز صاحب تھے، دہلی کے رہنے والے تھے، ٹھنڈو آدم میں ان کی قبر ہے۔ ایک دن فرمانے لگے، میاں تبلیغ نام ہے لگانے کا، اور لگا وہی سکتا ہے جس کو لگی ہو۔ وہ ظالم کیا تبلیغ کرے گا جسے خود نہ لگی ہو۔ جو تقویٰ کی روح کی ٹھنڈک سے بے خبر ہے وہ دوسروں کو تقویٰ کی تعلیم کیا دے گا۔ جو خود آگ میں جل رہا ہے وہ ظالم اللہ کے نور کی ٹھنڈک کو کیا بتا سکتا ہے۔ اسی پر حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے کہ گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے، دیا پیام کچھ ایسا سکوت صحرا نے۔ آہ، صحرا کی خاموشی سے حضرت کو کیا مزہ آتا ہوگا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میں بھی جنگل میں جاتا ہوں، ایسی جگہ اللہ اللہ کہتا ہوں جہاں سوائے آسمان کے میرا ذکر سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آہ، راز از آسمان ہمدم نبود، راز را غیر خدا محرم نبود۔ حضرت والا نے وہ جب پونیا کا سفر ہوا تھا تو رہبر حضرت کو حضرت فرمایا، مجھے وہ جگہ دکھاؤ اگر آپ کے علم میں ہو کہ جہاں حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا نام لیتے تھے، جنگل میں جا کے مصنوی کے اشعار بھی لکھے ہیں حضرت نے، وہ ایسی جگہ معلوم ہو تو لے گیا۔ خیر، اس کے لیے نہیں کہ ہمیں کچھ ہوا نہیں تھا، پتہ نہیں صحیح بتا رہا ہے کہ غلط، لیکن حضرت والا نے جب اس جنگل میں تشریف لے گئے تو حضرت والا نے فرمایا کہ واقعی مجھے یہاں اللہ کے ذکر کے انوار نظر آ رہے ہیں۔ مولانا کی حضرت بہت دیر تک وہاں پیشے رہے، پھر خانقاہ کا معلوم ہوا کہ وہاں خانقاہ شہر سے باہر تھی۔ حضرت پھر وہاں تشریف لے گئے، مغرب ہو گئی تو راستے میں پڑھی، پھر آگے سڑک کچی تھی بالکل، وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ حضرت اب وہاں جانا جو ہے ممکن نہیں ہے، تو حضرت واپس تشریف لے آئے۔ اس میں ورنہ اس خانقاہ میں بھی اجازت جو حضرت مولانا رومی کی تھی، اور مقبرے میں تو حضرت تشریف لے ہی گئے تھے، مگر حضرت نے وہاں جو عبادت بہت ہوتی ہے تو جس وقت حضرت تشریف لے جائے تو حضرت نے راستے میں فرمایا کہ دیکھو، میں اتنے شوق مجھے شوق ہے مولانا رومی کی قبر کی زیارت کا، لیکن اگر اس وقت وہاں وہ عرس وغیرہ یہ لوگ کرتے ہو رہا ہوگا تو میں شریک نہیں ہوں گا، ہم لوگ شریک نہیں ہوں گے اس میں، کیونکہ اللہ کی ایسا عشق جو شریعت کو توڑ دے وہ اس قابل ہے کہ اس عشق ہی کو توڑ دیا جائے۔ مگر اس وقت کچھ نہیں تھا تو حضرت والا وہاں تشریف لے گئے تھے، وہاں کا واز بھی ہے جو شائع ہو چکا ہے، فیوز ربانی، کیا نام ہے اس کا، الطاف ربانی میں پونیا کا سفر نامہ ہے۔ اے دنیا والوں، میں اللہ کی محبت میں ایسی جگہ آیا ہوں کہ میری آہ کا سوائے آسمان کے اور کوئی سننے والا نہیں ہے، اور میری محبت کے راز کو سوائے خدا تعالی کے اور کوئی نہیں جانتا، جس نے خدا کو نہیں پایا اور اللہ کے نام کا لطف نہ اٹھایا وہ دنیا سے محروم گیا. آیا تو ننگا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا پہن کر آتا ہے، تو دنیا میں ننگا آیا اور گیا تو کفن لپیٹ کر. اس کے علاوہ آپ حضرات بتائیں کہ کوئی دنیا سے اور کیا لے کر جاتا ہے، مگر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کیا ان کی روح میں انوار الہیہ یعنی ذکر اللہ کے انوارات پیوست ہو جاتے ہیں، اور ان کی روح سے ان انوارات کو ساری کائنات کے سائنسداں الگ نہیں کر سکتے. رنگ تقوی، رنگ طاعت، رنگ دین، تابت باقی بوت برآب دین. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تقوی کا رنگ، نیکی اور پرہیزگاری کا رنگ، اللہ کے ذکر کا رنگ قیامت تک اللہ والوں پر قائم رہے گا، اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا. اللہ باقی، اس کا رنگ بھی باقی، دنیا فانی، اس کا رنگ بھی فانی. آپ دیکھیں جب جنازہ جاتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں نوٹ کی کتنی گڈیاں ہوتی ہیں، اور اس کے منہ میں کتنے شامی کباب اور بریانیاں ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ کتنی بیویاں ہوتی ہیں. قبر میں کون کسی کے ساتھ جاتا ہے؟ مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں. میں نے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیا عمدہ شعر سنا تھا، آہ اب ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہوئے میرا دل ہل جاتا ہے، مگر کیا کرے یہ غم غیر اختیاری ہے، غیر اختیاری ہے. تو مولانا نے فرمایا کہ مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں. دوستو، میں اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں آپ کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں، جو میں اپنی اولاد کے لیے پسند کرتا ہوں اپنے دوستوں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں. جب میں یہ کہتا ہوں کہ خدا میری اولاد کو صاحب عزت کر دے اور اولیاء والا دل عطا کر دے، تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جو میرے ساتھ محبت رکھتے ہیں ان کو بھی محروم نہ کر، کیونکہ آپ کے خزانے میں کیا کمی ہے. میں صرف اپنی اولاد کے لیے کیوں مانگوں، میرے جو احباب ہیں وہ بھی میری روحانی اولاد ہیں، لہذا ان کے لیے بھی مانگتا ہوں. تو یہ عرض کرتا ہوں کہ کچھ دیر خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی عادت ضرور ڈالیں. یہ نہ کہو کہ فرض نماز کو ادا کر دی اب اور کیا کروں، کیا اللہ کا حق صرف فرض نماز ہی ہے؟ یہ اللہ کی عظمت کا حق ہے، لیکن تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے. ایک شخص اپنی ماں کے پاس قبر پر گیا اور جاتے ہی قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی. رات کو ماں نے خواب میں کہا کہ بیٹا ذرا دیر خاموش رہا، کھڑے رہا کرو تاکہ تم کو دیکھ لوں. تو تم آتے ہی اور تم آتے ہی فوراً قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتے ہو، قرآن پاک کے انوار میں تمہارا چہرہ چھپ جاتا ہے، اللہ کے کلام کا تم پر غلبہ ہو جاتا ہے اور میں تمہیں دیکھ نہیں پاتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں جو اپنے لیے چاہتا ہوں وہی اپنے احباب کے لیے چاہتا ہوں، کہ روزانہ تھوڑا سا وقت خلوت میں جہاں کوئی نہ ہو اللہ تعالی کا نام لینے کی عادت ڈالیں، قبلہ روح ہو کر بیٹھ جائیں. گھر میں کوئی الگ کمرہ ہو تو اچھا ہے، ورنہ سب کے سامنے قبلہ روح ہو گئے تو بیوی بچے بھاگے آئیں گے کہ ابا کیا کر رہے ہیں. بہرحال جو تلاش کرتا ہے اس کو اللہ تعالی ضرور مل جاتا ہے، جو خلوت چاہتا ہے اللہ تعالی ضرور اس کے لیے انتظام کر دیتے ہیں. کوئی کتنا ہی مشغول ہو کچھ منٹ ضرور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، اگر روزی میں اور اپنی مشغولیات اور مصروفیات میں یا دینی خدمات میں بہت تھک جاتا ہے تو بھی تنہائی میں 10 منٹ اللہ کی یاد میں بیٹھ جاؤ، چاہے زبان کو حرکت بھی نہ دو، بس اتنا ہی خیال کر لو کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں. جیسے کوئی بچہ بیمار ہو، ماں کا پیر نہیں دبا سکتا، ابا کا پیر نہیں دبا سکتا، تو چار پائی پر آ کر لیٹ جائے کہ ابا اما کو دیکھ لوں، دیکھنے سے بھی ان کو تسلی ہو جائے گی، چاہے بات کریں یا نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں سے ایسی ہی محبت ہے. حکیم الامت مجدد زمانہ مجدد ملت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھنؤ میں اپنی بیماری کے علاج کے سلسلے میں 6 ماہ کے لیے تشریف لے گئے. ایک صاحب نے مجھ سے بیان کیا اور میرے دوسرے احباب اور گھر کے لوگ بھی ان کو جانتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ میں حضرت صاحب حضرت کے پاس تھا اور حضرت اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ ڈاکٹر اور حکیم نے منع کر دیا کہ ذکر و تلاوت کچھ نہ کریں, خالی درس دیں وہ بھی بیٹھ کر. لیکن حضرت کو دیکھا گیا کہ تہجد کا وقت ہوتا تو اٹھ کر تیمم کرتے اور اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو کر چپ چاپ بیٹھ جایا کرتے تھے, اور کبھی تکیہ لگا کر اس پر سر بھی رکھ لیتے تھے. ان کو اس سے کیا ملتا تھا یہ انہی سے پوچھیں. الفت حق کے ساتھ مزہ, خاموش مزہ انہی سے پوچھیں جن کو یہ حاصل ہے. تو اگر کسی دن تھکاوٹ ہو اور ذکر کرنے کی طاقت نہ ہو تو چپ چاپ بیٹھ جاؤ, اور اس کے لیے روزانہ کم از کم 10 منٹ مقرر کر لو. یہ بھی انشاءاللہ کفالت کرے گی اور آپ کی آخرت کے کاموں میں مددگار ہوگی. اس عمل کو معمولی نہ سمجھیں, یہ حق تعالیٰ کی محبت کا بہترین نسخہ ہے. ایک شخص نے حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہونے کا کیا ذریعہ ہے؟ فرمایا کہ دنیا میں کوئی انسان کسی انسان سے کس طرح محبت کرتا ہے, کوئی انسان کسی انسان سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس روزانہ 10 منٹ بیٹھ جایا کرے. 6 ماہ تک ایسا کرو, اس کے بعد اس کے پاس نہ جاؤ. پھر دیکھو وہ تمہیں ٹیلی فون کرے گا, آدمی بھیجے گا کہ ہمارے دوست سے پوچھو کہ کیا بات ہے, آج کل نہیں آ رہے ہو. تو جس انسان سے روزانہ ملاقات ہو اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو جب اللہ کے ساتھ روزانہ 10 منٹ خلوت میں بیٹھے گا, اللہ تعالی سے ملاقات کرے گا, ذکر کی صورت بنا کر بیٹھے گا, تو کیا اللہ تعالی کی محبت اس کو نصیب نہ ہوگی؟ جب روزانہ خلوت میں بیٹھیں اور اللہ اللہ کریں, اس سے اللہ تعالی کے ذکر کی طاقت بھی ملے گی. لیکن جب اللہ تعالی کا نام لیں تو پہلے اللہ پر جل جلالہ کہنا واجب ہے. اسی طرح جب اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں تو چند مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کلمہ پورا کریں. اگر مناجات مقبول کی ایک منزل روزانہ پڑھ لیں تو 7 دنوں میں قرآن پاک اور حدیث پاک کی ساری دعائیں اس کی زبان سے ادا ہو جائیں گی. مناجات مقبول حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی ترتیب فرمائی ہوئی ہے. اس کی روزانہ ایک منزل پڑھنے تو قرآن پاک اور حدیث پاک میں جتنی بھی دعائیں آئی ہیں 7 دنوں میں سب اس کو حاصل ہو جائیں گی. درد بھرے دل سے اور محبت سے جتنا ہو سکے اللہ کا نام لیا کریں. یہ بظاہر تو 10 منٹ کا ذکر ہے, لیکن پتھر پر پانی کا قطرہ روزانہ گرے تو چند ماہ بعد پتھر پر نشان پڑ جائے گا. ایسے ہی ایک بار اللہ کے بعد دوسری مرتبہ اللہ کہا جاتا ہے تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ پہلی بار اللہ کہا ہوا قبول ہوتا ہے, تب دوسرا اللہ کہنے کی توفیق ہوتی ہے. اگر پہلا والا اللہ قبول نہ ہوتا تو دوسری دفعہ اللہ کہنے کی توفیق ہی نہ ہوتی. ایک اللہ کے بعد جب دوسرا اللہ کہا جاتا ہے تو وہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. آپ لوگ جتنا ہو سکیں میری باتوں کو غور سے سنیں. اگر کلام اللہ کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے تو اس میں اللہ کے کلام کے انوارات ہوتے ہیں, کیونکہ فضاؤں میں کلام اللہ کے انوار پھیل جاتے ہیں اور گناہوں کے اندھیروں کی نحوستیں دور ہو جاتی ہیں. بس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اچھا جناب، بادلیہ ناخواستہ رخصت کیا، مجلس ختم ہو گئی، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ.